بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू मशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। सामिन, अभी आप सूरह निसा की आयात 150 से 152 तक की तलावत और इन आयात का तर्जुमा समाप्त फरमा रहे थे। कारी थे अली अरबाबी। और सामिन, इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिरदो पेश समाप्त फरमाएंगे, जिसमें आलमी खबरें पेश की जाएंगी और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू शामिल रहेगी। प्रोग्राम गिरदो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समाप्त फरमाएंगे और नात के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे आप सुन सकेंगे। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद शहादत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा और इस खसूसी प्रोग्राम के बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत समाप्त फरमाएंगे। और प्रोग्राम आईने सहाफत के बाद इस वक्त की हमारी आखिरी नशरियात का प्रोग्राम होगा ईरानी मशाहिर। सामने तो इस वक्त नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील और हम आपको बता दें कि हमारी ये नशरियात शॉर्ट वे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलोहर्ट्ज़ पर आप समात फरमा रहे हैं। अब आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारे रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और सामिन के लिए आर्काइव की सहूलत भी मौजूद है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समात फरमाएं। सामिन, अब से कुछ लम्हों बाद प्रोग्राम गिरदो पेश के साथ हाजिर होंगे। पेश खिदमत है प्रोग्राम गिरदो पेश। सामिन, प्रोग्राम गिरदो पेश में पहले आलमी खबरें पेश की जाती हैं, तो लीजिए समाप्त फरमाइए अहम खबरों की सुर्खियां। उदयपुर बहिमाना कत्ल के वाकये की हिंदुस्तान के मुस्लिम सियासतदानों, दानिश्वरों, उलमाए दीन और अवामी हलकों की तरफ से शदीद मजम्मत, कातिलों को सख्त तरीन सजा दिए जाने का मुतालबा। इश्काबाद में कैस्पियन सी सरबराह इजलास के मौके पर ईरान और रूस के सरबराहों की मुलाकात। बाहमी ताल्लुक के इस्तेहकाम और सभी शोबों में हमागीर तआवुन में ज्यादा से ज्यादा फरोग पर जोर। गलब अर्दन के शहर नाबलस में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोजे पर सयोनी आबादकारों का हमला, फिलिस्तीनियों की मुजाहमत, तसादुम में कई बच्चों समेत मुतादिद फिलिस्तीनी जख्मी। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उदयपुर के वहशियाना वाकये की मजम्मत का सिलसिला जारी है। उदयपुर में दो मुसलमान नौजवानों रियाज और गौस के हाथों कन्हैया लाल नामी एक हिंदू के बहिमाना कत्ल की हिंदुस्तानी मुसलमानों के हर तबके ने सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। हिंदुस्तान के मजहबी हलकों ने दोनों कातिल मुसलमानों को मुनहरिफ और उनके अकदाम को गलत और इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दिया है। याद रहे कि हिंदुस्तान के शहर उदयपुर में दो नाम नहाद मुस्लिम नौजवानों ने रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इल्जाम में एक हिंदू दर्जी कन्हैया लाल का बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि इस दर्जी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एहानत करने वाली हुक्मरान जमात बीजेपी के मुअत्तल शुदा तर्जुमान नौपोर शर्मा के गुस्ताखाना बयान की हमायत की थी। हिंदुस्तान के मुमताज सियासतदानों, दानिशवरों और उलमाए दीन ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस्लाम रहमत और अमन आश्ती का दीन है और तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। इस बहिमाना कत्ल की खबर मिलते ही मुसलमान रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत करते हुए दोनों कातिलों की गिरफ्तारी, उन्हें हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। इस सिलसिले में दिल्ली के शाही जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि बेरहमाना कत्ल और वह भी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर न सिर्फ एक बुजदिलाना बल्कि इस्लाम के मुनाफी गैरकानूनी और गैर इंसानी अमल है। उन्होंने इस्लाम को अमन आश्ती का मजहब करार देते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से इस बहिमाना कत्ल की मजम्मत की है। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा है कि पाबंदियों को मनसूख कराने के लिए यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के नायब सरबराह के साथ ईरान के आला मुजाकरातकार की गुफ्तगू का अमल जारी रहेगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान नासिर कनआनी ने अपने एक ट्वीट में ईरान के खिलाफ غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں دوحہ مذاکرات کے بارے میں لکھا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ کی وساست سے منگل اور بدھ کو دوحہ میں اہم مذاکرات انجام پائے۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے کہا کہ ایران کی جانب سے باقی بچے مسائل کے بارے میں نظریات اور تجاویز پیش کی گئیں، جبکہ مقابلے فریق نے بھی اپنے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کے سلسلے میں ہمیشہ کے مانند علی باقری کنی اور اندیکا مورے کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا، جو 11 مارچ 2022 کو یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل کی تجویز پر نئے مرحلے میں داخل ہوا اور تمام فریق اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے، جس کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے رہے۔ ویانا مذاکرات کا سلسلہ رکنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بائیڈن اپنی پچھلی حکومت پر اپنی تنقیدوں کے برخلاف ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی پر ہی عمل پیرا ہیں اور اس پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے پابندیوں کے مکمل خاتمے اور ایران کو ٹھوس ضمانت دینے کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب دوحہ میں ویانا مذاکرات کے عمل کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں، اور سر انجام مفاہمت کے تحت ان مذاکرات کے لیے ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے قطر کا دورہ کیا۔ ایران کے بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کے مسلح افواج نے دفاعی شعبے میں جدید ترین اور قابل ذکر اہمیت کے حامل ترقی و پیش رفت کی ہے۔ ایران کی فوجی توانائی میں اضافہ اور پیش رفت کی بنیاد دفاعی نوعیت کی ہے، اور ملک کی مسلح افواج کو طاقتور بنانے اور سرحدوں کا باوقار طریقے سے تحفظ کرنے پر استوار ہے۔ ایران کے بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ ایرانی فوج ایرانی عوام کے آرام و آسائش کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلابی قوت نے اپنی دفاعی طاقت و توانائی کو مضبوط بنانے کی منازل طے کرتی رہیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے 31 اگست 2016 کے اپنے خطاب میں ایران کے وزیر دفاع اور دفاعی و فوجی حکام اور دفاعی ماہرین کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کی دفاعی توانائی میں اضافے کو ایران کا مسئلہ محق قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی دنیا میں جس میں اخلاق، ضمیر اور انسانیت سے عاری، تسلط پسند اور موزور طاقتیں ہر طرح کی جاہلیتوں کا ارتکاب کرتی ہیں اور دیگر ملکوں کو وحشیانہ جاہلیت اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتی، دفاعی حملہ اور دفاعی صنعتوں کی توسیع ایران کا فطری طور پر حق ہے، اس لیے کہ ان موزور طاقتوں کو جب تک ایران کی طاقت و اقتدار کا احساس نہیں ہوگا، ایران کی سلامتی کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات و اشتراک عمل اسٹریٹجک تعلقات کے تناظر میں انجام پائیں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تجارتی امور اور انرجی کے شعبے میں تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون اعلیٰ ترین سطح پر انجام پا رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں میں موجود تعاون کے میدانوں کے پیش نظر اسے فروغ دینے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کو ترکمنستان میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں کہا کہ میرے دورہ روس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کا جائزہ لینے کے لیے دونوں طرف کے متعلقہ حکام کے متعدد دورے انجام پائے اور ان سمجھوتوں پر مطلوبہ رفتار سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ صدر ایران نے دونوں ملکوں کی جانب سے شمال جنوب کوریڈور کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور روس انرجی کے شعبوں میں تعاون کے لیے مناسب گنجائشوں کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور روس کے درمیان مالی اور بینکاری امور میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے لازمی میکانزم کی مسلسل تقویت کی جائے، کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مالی لین دین مغرب کے مالی سسٹم سے آزاد اور مستقل طور پر فروغ پانا چاہیے تاکہ کوئی بھی ملک نہ کوئی دباؤ ڈال سکے اور نہ ہی کسی قسم کی دخل اندازی کر سکے۔ اس ملاقات میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ایک بار پھر ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون میں اطمینان بخش اضافہ ہوا ہے، جسے جاری رہنا چاہیے۔ روسی صدر نے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے اپنا پرخلوص سلام رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں پہنچانے کی بھی درخواست کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ترکمنستان کے صدر کی دعوت پر بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ عشق آباد کا دورہ اور بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے چھٹے سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہوں کا چھٹا سربراہی اجلاس عشق آباد میں ایک بیان جاری کیے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے چھٹے سربراہ اجلاس کے بیان میں جو بدھ کی رات جاری کیا گیا، اسلامی جمہوریہ ایران، ترکمنستان، روس، آذربائیجان اور قزاقستان کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ اعتماد اور دوستانہ ماحول میں کیسپین سی میں پانچ ملکوں کے باہمی تعاون سے متعلق پانچ اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اسی طرح اس اجلاس میں اہم علاقائی بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس بیان میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اجلاس کے شرکاء نے کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے 2002 کے اشقا آباد سربراہ اجلاس، تہران کے 2007 کے سربراہ اجلاس، باکو کے 2010 کے سربراہی اجلاس، آستارہ کے 2014 کے سربراہی اجلاس اور اکتاؤ کے 2018 کے سربراہ اجلاس کے فیصلوں کی اہمیت اور ان پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان ساحلی ملکوں کے سربراہوں نے 12 اگست 2018 کو کیسپین سی کی قانونی حیثیت کے بارے میں کنونشن پر دستخط کیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس بیان میں اسی طرح دنیا میں کیسپین سی کے اہم کردار کے پیش نظر علاقائی امن و استحکام کے تحفظ، باہمی سود مند اقتصادی تعاون کی تقویت، ماحولیات کے تحفظ، ثقافتی و انسانی دوستانہ، سائنسی اور تمام دیگر شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور تمام بین الاقوامی قوانین و اصول کی پابندی کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں اولویت کے اعتبار سے کیسپین سی سے متعلق مذاکرات کے عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی، جبکہ کیسپین سی کی قانونی تقسیم اور حد بندی کے بارے میں سمجھوتے کے مسودے کے سلسلے میں مفاہمت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ 5 ساحلی ملکوں نے کیسپین سی میں تعاون کی قانونی بنیادوں کے عمل پر بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں سرگرمیاں جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں 5 ملکوں کے سربراہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں ساحلی ملکوں کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کی روک تھام اور حفظان صحت سے متعلق ہنگامی طور پر متحدہ کوششوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ صہیونی فوجوں نے دشمنانہ اقدامات جاری رکھتے ہوئے شہر نابلس پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے صہیونی آبادکاروں کی حمایت میں جناب یوسف پیغمبر کے روضے پر یلغار کر دی، جس کے بعد فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں ہوئیں اور پھر صہیونی فوجوں نے فائرنگ شروع کر دی اور آنسو گیس سے گولے فائر کیے۔ ان جھڑپوں کے دوران کئی بچوں سمیت 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی فوج کے اسامرا بریگیڈ کے کمانڈر روئی تسوائگ اور 2 سینی آبادکار زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجوں نے فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جرائم اور شدید تشدد کی لہر کے دوران منگل کو غرب اردن کے مختلف علاقوں سے 6 فلسطینی گرفتار کر لیے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے مشرق وسطی امن عمل کے کوآرڈینیٹر نے بیت المقدس اور مقبوضہ زمینوں میں تشدد پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں کہ بہت سے فلسطینی گروہوں نے حالیہ ہفتوں میں مسجد الاقصی میں بڑی تعداد میں نمازیوں کو موجود رہنے کی دعوت دی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے بڑے پیمانے پر نمازیوں کے اکٹھا ہونے اور مسجد الاقصی کے احترام پر زور دیتے ہوئے اس مسجد کے صحن میں مسلمانوں کے ہمیشہ موجود رہنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نمائندے نے شامی حکومت کی جائز تشویش کا خیال رکھتے ہوئے اس ملک میں بیرونی امداد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران شام میں ایسی امداد کی حمایت کرتا ہے جس میں اس ملک کے سیاسی اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کا خیال اور دمشق حکومت کی جائز تشویشوں کو مد نظر رکھا جائے۔ مجید تخت روانچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بحران شام کی کوئی فوجی رائے حل نہیں ہے، کہا کہ اس بحران کا حل پرامن اور بین الاقوامی قوانین، بالخصوص ملکوں کے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا جانا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پہلا شام پر غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے شام پر غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور اس کے بعد اقتدار اعلی کی مکمل بحالی ضروری ہے۔ تخت روانچی نے کہا کہ شام کے بعض علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کی پامالی، اسرائیلی جہریتیں اور دہشت گردانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ تخت روانچی نے زور دے کر کہا کہ سلامتی کونسل کو شام کے خلاف اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے اور جارحیتوں کی کھل کر مذمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق شام کے دفاع کو اس کا قانونی حق سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بسام سباغ نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ سلامتی کونسل کے ذریعے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرنے میں بعض ملکوں کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ممالک صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی جانبداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور ہمارے ملک میں امریکہ اور ترکی کی فوجی موجودگی افراتفری کو طول دینے کے لیے ہے۔ شام کے نمائندے نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ سلامتی کونسل دمشق کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اسرائیل کی جارحیت کی مذمت نہیں کر سکی۔ بسام سباغ نے کہا کہ شام کی روش اور طریقہ کار نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کے عوام کے اندر معمول کی زندگی کی جانب واپس آنے اور ملک کی پیش رفت، استحکام اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے اسباب و وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سینئر طرز نگار ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواز۔
ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم پاکستان کے صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہیں کہ ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ کیا اس حوالے سے، تو تازہ ترین صورت حال کیا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اپریل کے پہلے ہفتے میں، اس وقت سے لے کے ابھی تک پاکستان مختلف بحرانوں سے دو چار ہے
جی،
لیکن اس میں بالخصوص اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا ذکر کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے جو چشمے ہیں وہ پنجاب صوبہ سے ہی پھوٹتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ 60% آبادی کا صوبہ ہے، اور اس صوبے کی ظاہر قومی اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ بھی اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ وفاق کی حکومت بھی پنجاب کے قومی اسمبلی کے نمائندوں سے بنتی ہے، اور خود صوبہ پنجاب بنیادی طور پہ بہت ہی اہمیت کا حامل رہتا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب میں اگر معمولی سا بھی بحران ہو تو اس کے پورے پاکستان پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بالخصوص وفاقی حکومت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں کہ جب 16 اپریل کو پنجاب میں جس نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب خود بھی بڑا پیچیدہ اور بڑا متنازع ہے
جی،
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف جو ہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اور مرکز میں وزیر اعظم جو ہے ان کے والد شہباز شریف ہیں، تو باپ بیٹے کے عنوان سے بھی جو ہے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ اس وقت میڈیا کے اندر ہے، اور اس میں ہونے والی معمولی سی بھی کوئی سرگرمی سیاسی ہوتی ہے تو پورے میڈیا میں جو ہے وہ اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور شہباز شریف پہ ہونے والے اعتراضات حمزہ شریف پہ پڑتے ہیں۔ حمزہ شریف کے ہاں جو پنجاب میں بقول ان کے مخالفین کے کہ جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں اس کا الزام جو ہے وہ شہباز شریف پہ پڑتا ہے، تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں اگر ایک دو جملوں میں عرض کروں کہ 16 اپریل کو جس انداز سے حمزہ شہباز شریف کا انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کے عنوان سے، وہ یقیناً ایک متنازع فیصلہ تھا، جس انداز سے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر پنجاب پارلیمنٹ کے اندر لڑائی جھگڑا ہوا، اور جس انداز سے خود پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکا بلکہ پارلیمنٹ کی گیلری میں جا کے حمزہ شہباز شریف نے جو ہے وہ الیکشن کروایا، اس میں بظاہر ان کو اکثریت بھی مل گئی، لیکن اس کو نہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تسلیم کیا نہ دوسری اپوزیشن جماعتوں نے، اور بالخصوص یہ صورتحال مزید پیچیدہ اس وقت ہوگی کہ جب خود جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ مقابلے میں آ گئے اور انہوں نے خود وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، تو اس لحاظ سے صورتحال مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوگی، لیکن بہرحال حمزہ شہباز شریف کا انتخاب ہو گیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، حالانکہ حلف کے عنوان سے بھی اختلافات رہے کہ پہلے گورنر نے انکار کر دیا، پھر پریزیڈنٹ نے انکار کر دیا، پھر کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ان کا حلف لیا، تو یہ خود یعنی ایک صورتحال ایسی تھی کہ جس کو کوئی ذہنی طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی غیر متنازع فیصلہ ہے۔ اسی طرح چونکہ پارلیمنٹ کے اسپیکر جو تھے وہ پرویز الہی تھے، مسلم لیگ کاف کے تھے، اور ان کی جو اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، لہذا اسمبلی کا اجلاس خود اسمبلی کی خود بلڈنگ میں نہیں ہوا، اس کے بعد جب یہ تنازع ہوا تو وہ ایک اور معروف ایوان اقبال نام سے ایک بلڈنگ ہے، تو شہباز شریف نے اپنی پارلیمنٹ اٹھا کے گویا وہاں لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جتنے اجلاس کیے وہاں پہ کیے، حتیٰ جو سال کا بجٹ پاس کیا وہ بھی اسمبلی کی بلڈنگ کی بجائے وہاں پہ کسی دوسری بلڈنگ میں جا کے انہوں نے وہ اجلاس کیا۔ تو اس لحاظ سے جو آئینی روایات ہیں یا قومی اسمبلی کی روایات ہیں، یہ جو پنجاب میں پارلیمانی ایک ایتھکس تھے، اس کو تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے، لہذا پی ٹی آئی نے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا اور کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی سامنے آیا۔ اور جو آپ نے کہا کہ تازہ ترین صورتحال، وہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پانچ رکنی بینچ میں چار نے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا اور ایک نے اس پہ جو ہے اعتراض کیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں کل 4 بجے اجلاس پنجاب اسمبلی کا بلا لیا گیا ہے اور اس میں دوبارہ ووٹنگ کی بات کی گئی ہے، اور اس میں جو کورٹ نے ڈیسیژن لیا وہ بھی یہ کہ چونکہ 63A جو آئین کا کی شک ہے، جس کے تحت اگر کوئی مخالف جماعت کا فرد اپنی پارٹی کی اجازت کے بغیر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی سے جو منسلک اراکین تھے انہوں نے انعراف کیا اور اس انعراف کے نتیجے میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا، اس ووٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بظاہر الیکشن جو ہے وہ حمزہ جیت گئے۔ تو اب کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس الیکشن کو ان 25 افراد کو کہ جو منحرف اراکین تھے پی ٹی آئی کے، ان کو نکال دیں اور ان کے بغیر جو ہے وہ پھر آپ الیکشن کروائیں۔ اب کل 4 بجے الیکشن بلا لیا گیا، الیکشن کے لیے جو اجلاس بلا لیا گیا، اور کورٹ نے بڑے سخت قسم کے ڈیسیژن لیے ہیں کہ اگر کل کے اجلاس میں معمولی بھی کسی نے جو ہے وہ اس کو سیپوٹاج کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے حساب میں آئے گا، توہین عدالت اس کو اس میں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف بظاہر فوری طور پہ جب فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے خوش نظر آئے، لیکن جب انہوں نے ڈیٹیل سے اس فیصلے کا مطالعہ کیا تو پھر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے جو ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کل کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اور سپریم کورٹ میں جائیں گے اس فیصلے کے خلاف، گویا انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں دیکھیں کل اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں سٹے آرڈر دے دیتی ہے تو یہ سلسلہ رک جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کی حمایت میں کچھ نہیں کہتی تو کل 4 بجے بہرحال الیکشن ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ 11 اراکین اس وقت حج پہ جا چکے ہیں، 7 ملک سے باہر ہیں، 5 کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا ابھی تک، تو ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگی۔ البتہ اس کے لیے جو آئینی راستہ نکالا گیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں رن آف الیکشن، یعنی جو موجود ہوں ان میں سے جو بھی اکثریت لے جائے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو آئیں گے نہیں، مخالفین کوئی بھی نہیں آئے گا، اور جو موجود ہوں گے تو موجود میں تو اکثریت جو ہے وہ یقین حمزہ شہباز کو مل جائے گی اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ لیکن بہرحال ایک آئینی بحران ختم نہیں ہوا بلکہ مزید پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔
جی راشد نقوی صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور سامنے اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم حکمی نبی جن نبی جن نبی جن نبی نبی جن نبی جن نبی جن نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحمید السعی والشیم امین 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کا پروگرام ماضی میں نو تیر، 30 ذی القعدہ اور 30 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ذوالقعدہ کے آخری دن سن 220 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. آپ کی ولادت سن 195 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سنہری دور تھا۔ علم کے تشنہ افراد حصول علم کی غرض سے دور دور سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام نے نہ صرف مختلف مذاہب کے دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا، بلکہ عباسی حکمرانوں کی انسان دشمن اور عوام مخالف پالیسیوں کا بھی پردہ چاک کیا۔ ظالم و جابر عباسی حکمران آپ کی ذات کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور آخرکار عباسی حکمران معتصم نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا۔ تیس جون سن 1920 عیسوی کو برطانوی سامراج کے خلاف آیت اللہ محمد تقی مجدد شیرازی کی قیادت میں عراقی عوام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اتحادی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں علاقوں کی بندر بانٹ کی، جس کی روح سے عراق، اردن اور فلسطین انگریزوں کی عملداری میں چلے گئے، اور برطانیہ ان ممالک کے قدرتی ذخائر پر تصرف کر کے ان ملکوں کی قومی ثروت کو ہڑپ کرنے لگا۔ سامراجی تقسیم کے اس معاہدے کے بعد عراق میں انگریزوں کے خلاف ایک ہماگیر تحریک شروع ہوئی۔ اس دوران اس دور کے مرجع تقلید اور عالم مجاہد آیت اللہ مجدد شیرازی نے جہاد کا حکم صادر فرمایا، جس کے بعد عوام برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دیگر سامراجی طاقتوں کی حمایت اور انگریزوں کی سازشوں سے یہ تحریک اپنے اصل مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، اور حسین شریف مکہ کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تیس جون سن 1947 عیسوی کو تقسیم ہند کے اعلان کے بعد بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے باؤنڈری کمیشن کے ارکان کا اعلان کیا گیا۔ کمیشن کی تشکیل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ایما پر پنجاب اور بنگال دونوں کی تقسیم کے لیے چار رکنی دو کمیشن تشکیل دیے جانے پر اتفاق کیا، جس کے تحت دو دو ارکان کانگریس کو اور دو دو ارکان مسلم لیگ کو نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی طے پایا کہ ان کمیشنوں کا چیئرمین ایک غیر جانبدار شخص ہو، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی سامراجی ذہنیت کے تحت سر سیریل ریڈ کلف کو ان دونوں کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین نامزد کیا۔ سیریل ریڈ کلف ایک برطانوی وکیل اور قانوندان تھا، جو برطانوی مقبوضہ ہندوستان کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے بدنام ہوا۔ اس نے بعض دیگر مسلم اکثریتی علاقے اور بنگال میں کلکتہ اور مرشد آباد کا علاقہ ہندوستان کو دے دیا۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ اعلان قیام پاکستان کے تین دن کے بعد کیا گیا۔ تیس جون سن 1960 عیسوی کو براعظم افریقہ کا ملک ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو آزاد ہوا، جو پہلے زائر کے نام سے معروف تھا۔ آزادی کے بعد کازاوابو صدر اور پیٹس لومومبا وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو بیلجیم کی نو آبادیات میں شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیٹس لومومبا کی قیادت میں اس ملک کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر پہنچی، جو 1960 میں آزادی پر منتج ہوئی، لیکن آزادی کے بعد ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو میں وسیع پیمانے پر شورشیں برپا ہوئیں جن میں بیلجیم کا بڑا ہاتھ تھا۔ ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کا رقبہ 23 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی سرحدیں جمہوریہ کانگو، زیمبیا، انگولا، تنزانیہ، وسطی افریقہ، سوڈان، یوگینڈا، برونڈی اور روانڈا سے ملتی ہیں۔ تیس جون سن 1991 کو جنوبی افریقہ میں نسل پرستانہ یا اپارتھائیڈ نظام حکومت باضابطہ طور پر ختم ہوا۔ جنوبی افریقہ میں سن 1948 سے 20% سفید فام اقلیت افضل و برتر نسلی گروپ کی حیثیت سے جنوبی افریقہ کے سیاہ و سفید کی مالک بنی ہوئی تھی۔ جنوبی افریقہ میں غیر انسانی اور نسل پرستانہ پالیسی دنیا والوں کی برہمی کا سبب بنی اور دنیا کے بہت سے ممالک نے جنوبی افریقہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ بالآخر مختلف ممالک کی طرف سے مخالفت اور عالمی رائے عامہ کے دباؤ نیز نسل پرستی کے خلاف نیلسن منڈیلا کی قیادت میں سیاہ فاموں کی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے یہ غیر انسانی پالیسی منسوخ کرنی پڑی۔ دسمبر سن 1993 میں جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے سیاہ اور سفید فاموں کے درمیان برابری کے حقوق کی بنیاد پر نیا قانون پاس کیا اور سن 1994 میں سیاہ فاموں کی شرکت سے صدارتی انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ ان انتخابات میں سیاہ فاموں کے رہنما نیلسن منڈیلا نے، جو 27 سال تک جیل میں رہے تھے، کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
نواسۂ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ۔ سلام کہتا ہے۔
سامعین، آج کا آزمائن شہر آسمان امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے غم میں ماتم کنا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عالم جوانی میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام رسول خدا کے نواسے اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد، ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام اور جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے، اسی لیے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس اعلیٰ الہی و عرفانی شخصیت کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ امام جواد علیہ السلام بہت ہی مہربان اور رحم دل تھے۔ آپ لوگوں کی دل جوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیسے کوئی دربدر ہو سکتا ہے جبکہ اس کا سرپرست خداوند عالم ہو۔
سامعین، نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دلوں کی امید تھے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تک تم خدا کی دسترس میں ہو مصیبتوں کی فکر نہ کرو۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے لیے زمین و آسمان کی راہیں بند ہیں لیکن وہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر سیاہ پوش ہیں اور سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ شمالی عراق کے شہر کاظمین میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ مبارک، جو آپ کے جد امجد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے، محبت کرنے والے زائرین سے بھرا ہوا ہے جو اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے غم و اندوہ کے ساتھ کاظمین پہنچے ہیں۔
سامعین، ہم بھی اپنے دلوں کو امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایہا الرضی الزکی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو کامیابی کے لیے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے پر تاکید فرمائی ہے۔ اہل بیت کی سیرت الہی آسمانی کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ انسانی رہنمائی کے دو اہم ذرائع ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کی زندگیوں کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ اور کردار ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی سیرت دیگر معصوم اماموں کی طرح انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔
سامعین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا کے تمام فضائل کے حامل تھے۔ دنیا کے تمام لوگ اپنے مختلف ادیان ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیتوں سے حیرت زدہ تھے۔ آپ 7 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں درجۂ امامت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے جس سے تمام عقلیں مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ تمام زمانوں اور آبادیوں میں آپ کی ہیبت اور آپ کی نفیس اور عمدہ صفات کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی۔ اس عمر میں بھی فقہا اور علماء آپ سے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، جن کا آپ ایک تجربہ کار فقی کے مانند جواب دیتے تھے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ آپ سے 3000 مختلف قسم کے مسائل پوچھے گئے، جن کے جوابات آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ ظاہری طور پر اس حقیقت کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ شیعہ اثناعشری مذہب کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو علم، حکمت اور فضل الخطاب عطا کیا ہے، اور وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی شخص کو نہیں دی ہے۔
سامعین، عباسی خلیفہ مامون، جو بنی عباس کے دوسرے خلفاء کی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی اعلی روحانی کمالات اور باطنی اثر و رسوخ اور ان کے فضائل کو لوگوں میں پھیلانے سے خوف زدہ تھا، ابن الرضا کو اپنی خاص نگرانی میں رکھنے کی کوشش کی۔ مامون نے نفاق میں اپنے پیشروؤں کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا۔ امام جواد علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کو بحال کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی تکریم و تمجید کی، یہاں تک کہ اس نے اجتماعات کا اہتمام کیا اور علماء اور دانشوروں کو مدعو کیا تاکہ امام جواد علیہ السلام ان کے سوالات کا جواب دیں اور اپنی علمی عظمت، حکمت اور فصاحت و بلاغت کو ظاہر کر سکیں۔ چھوٹی عمر میں ہی امام نے بزرگوں اور مفکرین کے مشکل سوالات کے ایسے دانش مندانہ اور جامع جوابات دیے کہ سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ سنی علماء نے بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے مناظروں، فلسفی، کلامی اور فقہی بحثوں سے متاثر ہو کر آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے اور منتصر کے پاس جا کر آپ کے فضل و برتری کا اقرار کرتے تھے۔ فقہا اور علماء 7 سال کی عمر میں ہی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ کے علوم سے مستفیض ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی فضیلت شائع ہو گئی، مختلف بزموں اور نشستوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اپنے کمال و فضل کی بنا پر آپ دنیا والوں کے لیے حیرت و تعجب کا سبب قرار پائے۔
بلکہ کہاں جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کبھی پرسالو۔
سامعین، شیخ اکبر محی الدین عربی، جن کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا، ایک عظیم سنی عالم، مفکر اور دانشور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی منفرد علمی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، سلام ہو الہی ابواب کو کھولنے والے پر، سلام ہو خدا کی آیات کی تفسیر کرنے والے پر، سلام ہو حقائق کائنات بیان کرنے والے پر، سلام ہو تمام اسراروں کو جاننے والے پر، سلام ہو اس پر جس نے خدا نے اپنا فضل و کرم جاری رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ تھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اعلی مقام کے حامل اور تمام علوم اور معرفت الہی کے آئینہ دار تھے۔ اس کی تفصیل میں انہوں نے یہ بھی کہا، جواد ائمہ اگرچہ کم سن تھے لیکن وہ عظیم اور بلند مرتبہ تھے، اور اسی بنا پر انہیں مرتضی، تقی، عالم، جواد کے القابات سے نوازا گیا۔ سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا طرح امتیاز تھی، کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا، اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں توجہ، اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشموں کا جاری رکھنا، آپ علیہ السلام کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام کا ہر لقب اخلاقی اور روحانی خصوصیات، روحانی اور اخلاقی عظمتوں اور ان کے فضائل اور حسی کمالات کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ جواد الائمہ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی شخص تھے، اور کوئی بھی شخص جود و سخا میں امام کے ہم پلہ نہیں تھا۔ امامت کے مخالفین میں سے ایک محمد بن علی ہاشمی کہتا ہے، ایک دن میں امام جواد علیہ السلام کے پاس آیا، ایک رات پہلے میں نے ایک دوا لی تھی جس سے مجھے بہت پیاس لگی تھی، میں امام جواد علیہ السلام سے پانی نہیں مانگنا چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم پیاسے ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ ہمارے لیے پینے کا پانی لاؤ۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب وہ زہر آلود پانی لائے گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ غلام آیا اور پانی لے آیا۔ امام میرے پاس آ کر مسکرائے اور غلام سے کہا، پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ پھر امام نے پانی لیا اور پی لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زہریلا نہیں ہے۔ پھر غلام نے مجھے پانی پیش کیا اور میں نے اسے پی لیا۔ مجھے پھر پیاس لگی اور مجھے دوبارہ پانی مانگنے میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ امام نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں پھر پیاس لگی ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ پھر غلام دوبارہ پانی لے کر آیا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس بار ضرور زہر آلود پانی لایا ہے، اس لیے پانی پیتے ہوئے گھبرا گیا۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے پیالا لیا اور کچھ پیا اور پھر مسکراتے ہوئے باقی مجھے دے دیا۔ محمد ابن علی ہاشمی کہتے ہیں، اس حسن سلوک کو دیکھ کر میں نے ان کی بے شمار محبت اور سخاوت کو قریب سے دیکھا، اور میں نے یقین کیا کہ آپ کے ماننے والے آپ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جواد الائمہ، یقیناً آپ لوگوں کے دلوں اور رازوں کو جانتے ہیں۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام اعلیٰ انسانی اور روحانی صفات میں کامل تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے اخلاقی اوصاف ایسے تھے کہ ہر کوئی، حتیٰ کہ مخالفین اور دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی مسلسل عبادت اور آپ کی رات کی نمازیں مشہور تھیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری آپ کی مختلف دعاؤں میں نمایاں ہے۔ امام علیہ السلام راتوں کو اپنے رب کے حضور گریا و زاری کرتے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے۔ امام جواد علیہ السلام نے ایسی احادیث یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں جو مختلف اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی میدانوں میں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام جواد علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو توبہ میں تاخیر، کام میں تاخیر، گناہ پر اصرار اور خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی نظر میں تین چیزیں مومن کی حقیقی ضرورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو ہر حال میں تین خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے: خدا تعالیٰ کی توفیق، اندرونی واعظ و نصیحت، اور اہل نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا۔
سامن رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰی خامنئی امام جواد علیہ السلام کی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اس مقدس اور عظیم الشان ہستی نے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی مانند اسلام کے جامع جہاد کے اہم پہلو کو عملی جامہ پہنایا اور ہمیں ایک عظیم درس دیا۔ بڑا درس یہ ہے کہ جب منافق طاقتوں کا سامنا ہو تو ہمیں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دشمن کھلم کھلا دشمنی کرے اور اس میں دعوے اور منافقت نہ کرے تو اس کا کام آسان ہے، لیکن جب مامون عباسی جیسا دشمن اسلام کے تقدس اور اسلام کی حمایت پر مبنی تصویر پیش کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اسلام کا حامی اور خاندان پیغمبر کا حامی ہوں۔ امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام نے مامون کے چہرے سے نفاق کے نقاب ہٹانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔
سامعین، بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً ایک سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی، مگر آپ کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا، جسے نظر بندی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی خاموش حربے سے، جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ذی‌قعدہ کی آخری تاریخ سن 220 ہجری قمری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ امام جواد علیہ السلام کے یوم شہادت پر ایک بار پھر ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے قیمتی کلمات پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پر بھروسے اور توکل پر دلالت کرتا ہے۔ ہم نے ان میں سے ذیل میں چند نصیحتیں بیان کی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ پر اعتماد امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو خوشی دکھلاتا ہے، جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ ایسا قلعہ ہے جس میں مومن ہی جا سکتا ہے۔ خدا پر توکل کرنا برائی سے بچانے کا ذریعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسیلہ ہے۔ ان سنہرے کلمات میں جس چیز کی تمام انسانوں کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ خالق کائنات اور زندگی دینے والے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ خوشی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا انسان کے امور کے لیے کافی ہے۔
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے بے نیازی اور اسی سے امید باندھنے کی دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں، جو شخص خدا کے ذریعے بے نیاز ہوگا لوگ اسی کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ سے لو لگانے کی ترغیب دلائی، چونکہ خدا کا فیض اور لطف و کرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائی، خدا اس شخص پر لو لگانے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ تامر، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی گئے امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے درد آئی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے، بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے، حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے، رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے نظر
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، امریکہ قطر میں بھی سہولتیں مانگ رہا ہے، ایران کی ٹیم مستحکم انداز میں ڈٹی ہوئی ہے۔ روزنامہ دنیا اقتصاد، بحر خزر کے پانچ ساحلی ممالک نے فوجی تعاون کا آغاز کر دیا، اور وال اسٹریٹ جرنل، روس کے مقابلے کے لیے امریکی فوج کی یورپ میں موجودگی میں اضافہ ہوگا۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ وطن امروز، خزر کا خزانہ۔ روزنامہ وطن امروز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی بدھ کے روز بحر خزر کے چھٹے سربراہی اجلاس کے سلسلے میں ترکمانستان گئے۔ ان کی کابینہ نے ابتدائی ایام سے ہی اقتصادی سفارتکاری کی تقویت اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں اضافے کو اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ترین جز قرار دیا تھا، اور اسی موضوع کے پیش نظر وسطی ایشیا اور یوریشیا کے ممالک کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات میں اضافہ کیا۔ بحر خزر یا کیسپین سی کے اجلاس میں شرکت کو بھی اسی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بحر خزر کے اطراف میں واقع ممالک نہ صرف اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا اور ایک دوسرے کی تقویت کر سکتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر بھی ان ممالک کی پوزیشن مضبوط ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودہ حکومت بھی دو محوروں پر مرکوز ہو کر اپنی معیشت کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ ایک محور ہندوستان اور چین کی جانب نگاہ ہے، اور دوسرا محور بحر خزر کے اطراف کے ممالک اور یوریشیا پر توجہ ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، حزب اللہ اور حماس کے شانہ بشانہ، ایران سائبر حملوں کا مرکزی کھلاڑی ہے اسرائیل۔ روزنامہ رائے الیوم اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ بدھ کے روز اسرائیل نے غیر سرکاری طریقے سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب کے خلاف ایران کی سائبر میدان کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ہارتس اخبار کے فوجی امور کے تجزیہ نگار آموس بارل نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران ایران کو وسیع سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے بقول ایران کو اس سے نقصان بھی پہنچا۔ ہارتس اخبار کے تجزیہ نگار نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد ایران کی جانب سے ایسا سائبر حملہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ واضح رہے کہ ایران اور صہیونی حکومت کے مابین اب تک کوئی براہ راست جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن متنوع محاذوں پر جھڑپوں میں شدت آتی جا رہی ہے، جس میں قاتلانہ حملے اور سائبر حملے شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 جون کو اسرائیل پر ایک سائبر حملہ ہوا، جس میں ہیکروں نے شہر میں نصب سائرنوں کو جلا دیا اور صہیونی آبادکاروں کو محفوظ مقامات میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دی ہندو، سپریم کورٹ کی جانب سے فلور ٹیسٹ پر اسٹے سے انکار کے بعد ادھو ٹھاکرے نے استعفی دے دیا۔ روزنامہ سیاست، ادے پور قتل کے ملزمین پر یو اے پی اے مقدمہ درج۔ اور روزنامہ ڈان، امریکی ارکان کانگریس نے پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات کا خیر مقدم کیا اور امریکہ مخالف موقف اپنانے کی جانب سے خبردار کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، بہار میں اویسی کو جھٹکا، پارٹی کے 5 میں سے 4 ارکان اسمبلی آر جے ڈی میں شامل۔ روزنامہ قومی آواز اس بارے میں لکھتا ہے کہ بہار میں ایک مرتبہ پھر آر جے ڈی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے۔ دراصل مکیش سہنی کی جماعت کے ارکان اسمبلی نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، جس کے بعد بی جے پی بہار میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی تھی۔ تاہم بدھ کے روز تیجسوی یادو نے اعلان کیا کہ اسد الدین اویسی کی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر اسمبلی آر جے ڈی میں شامل ہو گئے ہیں۔ چاروں ممبران جنہوں نے آر جے ڈی میں شمولیت اختیار کی ہے وہ شاہ نواز، اظہار، انظار نعیمی اور سید رکن الدین ہیں، جبکہ 5ویں رکن اسمبلی اختر الایمان نے مجلس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو بدھ کے روز خود گاڑی چلا کر اے آئی ایم آئی ایم کے چاروں ارکان اسمبلی کو اسمبلی اسپیکر کے چیمبر میں لے کر گئے۔ روزنامہ جنگ، آئی ایم ایف کا پروگرام بحالی کے لیے حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ، تجزیہ کار۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سیاسی پروگرام کے میزبان شاہزیب خانزادہ نے پروگرام میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پروگرام بحالی کے لیے حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شاہزیب خانزادہ نے تجزیے میں مزید کہا کہ اسی دوران پاکستان میں آج بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ اس بجٹ کے غریب آدمی کے ساتھ مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی سنگین اثرات ہوں گے۔ تنخواہوں پر ٹیکس بڑھ گیا ہے، مہنگائی بڑھے گی، بجلی کم ملے گی، اس کے باوجود بجلی کے بل بہت زیادہ آئیں گے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت بجلی کی قیمتوں میں 7.91 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ مہر نیوز، ایران کیسپین سربراہی اجلاس کا اگلا میزبان ہوگا۔ اسنا نیوز، وینزویلا کو ایرانی کورونا ویکسین کوو ایران برکت کی برآمدات، پہلے مرحلے میں 1 لاکھ ڈوز ویکسین کاراکاس کے حوالے کر دی گئیں۔ اور تسنیم نیوز، نابلس میں فلسطینیوں کی مسلحانہ کارروائی، سینئر صہیونی افسر زخمی، 3 آبادکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور ایرانی مشاہیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔ریڈیو تہران کے محترم سامعین کی خدمت میں میزبان ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کی کتابوں نیز افکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں عامل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے، نیز رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں عامل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ اس مہاجرت کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو وجوہات منطقی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس مہاجرت کی وجہ دربار سے ان کو قربت حاصل کرنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے خالہ زاد بھائی کے وسیلے سے، جو شاہ عباس صفوی کے دربار میں ماہر طبیب تھے، خود کو اصفہان اور دربار صفوی میں پہنچا دیں۔ لیکن بہت سے افراد کا یہ ماننا ہے کہ طالب عاملی کی عامل سے کاشان ہجرت کی اصل وجہ ان کا ناکام عشق تھا۔ مازندران کے چرواہے اور مقامی گلوکار، خاص طور پر عامل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور ان کی معشوقہ زہرا تھیں۔ یہ اشعار مکتوب نہیں ہیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت کو شکست ہو جاتی ہے، اور طالب عامل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان مہاجرت کر جاتے ہیں۔ بعض شخصیات نے طالب طالبہ کی عشقیہ نظم کو طالب عاملی سے منسوب کیا ہے، لیکن ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ اس مثنوی کے اشعار کہنے والے طالب عاملی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عشقیہ نظم عامل اور اس سے نزدیک شہروں سے شہرت رکھتی ہے، جو اس امر کی غماز ہے کہ یہ نظم عامل میں ہی کہی گئی ہے، اور اس میں طالب کے مستقبل کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ یہی مسئلہ، یعنی طالب کے مستقبل کو بیان کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس عاشقانہ نظم کے اشعار طالب عاملی کے نہیں ہو سکتے۔ بعض نے طالب کی بہن کے اشعار بتائے ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں لگتی۔ بیشتر افراد کا یہ خیال ہے کہ طالب کی معشوقہ زہرا زرنگار نے یہ عاشقانہ اشعار کہے ہیں۔ یہ خیال اس جگہ سے وجود میں آیا کہ اس نظم میں طالب کے عامل سے نکل جانے کے بعد ان کی معشوقہ یعنی زہرا دیوانہ وار ان کی تلاش میں رہیں، اور اس راہ میں انہوں نے پہاڑ، پتھر، دشت و بیاباں اور جنگل و دریا کو اپنا مخاطب قرار دیا، اور ان سے اپنے فرار ہو جانے والے معشوق کا پتہ پوچھتی تھیں۔ طالب اور زہرا کی داستان میں طالبان کے خانوادے کی زندگی کے بارے میں مختصر تفصیلات کے بعد ان کے مکتب جانے اور زہرا سے ان کے عشق کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ طالب جوانی کے اوائل میں ہی زہرا نام کی ایک خوب رو لڑکی سے عشق کرنے لگتے ہیں، اور یہ دو طرفہ عشق و محبت مدتوں تک پنہا طور پر
جاری رہتی ہے، لیکن ایک مرتبہ لوگوں پر یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے اور زہرا کے گھر والے طالب کے گھر والوں سے دشمنی کے سبب ان دونوں کے سوز عشق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے اور زہرا کا رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ طے کر دیتے ہیں۔ طالب تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہیں تاکہ دونوں گھرانوں کے درمیان جو دیری نہ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کی شادی زہرا سے ہو جائے، مگر زہرا کے گھر والے انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ طالب کی دولت و ثروت، جوانی اور ان کا ادبی مقام و مرتبہ بھی معشوقہ کے اہل خانہ کے دل میں طالب کی محبت کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکا۔ عشق میں ناکامی طالب کو جنون کی حد تک لے گئی، جس کے نتیجے میں اب وہ اس شہر میں رہنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے آمل کو ترک کر دیا اور پھر کبھی بھی وہ آمل واپس لوٹ کر نہیں گئے۔ اگرچہ طالب کے ان اشعار میں جو دستیاب ہوئے ہیں صراحتاً انہوں نے اپنے عہد شباب کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہم ان کے اشعار پر توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی غم انگیز عاشقانہ داستان کو نظم کیا ہے جو ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کے ضمیر پر سایہ فگن رہی ہے، اور اس طرح سے ہم طالب اور زہرا کی عاشقانہ داستان کا بھی صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ طالب نے بعض اشعار میں بہت واضح طور پر اپنے چند سالہ عشق پنہا اور اس میں ناکامی کا ذکر کیا ہے، نیز اپنے وطن کو چھوڑنے کی وجہ بیان کی ہے۔ طالب آمل سے نکلنے کے بعد کاشان میں اپنے رشتے داروں کے پاس چلے گئے اور پھر کاشان سے متعدد بار اصفہان کا سفر کیا، اور ہر مرتبہ ایک مختصر مدت کے لیے اس شہر میں جو صفویوں کا عالیشان دارالحکومت تھا رہائش پذیر ہوئے۔ طالب نے اصفہان میں شاہ عباس کبیر کی شان میں کئی قصیدے کہے اور ان کو دربار میں بھجوایا، لیکن ان کے اشعار کو شاہ اور درباریوں کے درمیان پذیرائی نہیں ملی، اور طالب کو درباری شعرا کی بزم میں شامل ہونے کا موقع میسر نہیں ہو سکا۔ اس میں ناکامی کی وجہ درباریوں میں حمایت کا فقدان بتایا گیا ہے۔ تنہا وہ شخص جس کے توسط سے وہ دربار میں پہنچ سکتے تھے وہ ان کے خالہ زاد بھائی حکیم رکنا تھے، لیکن وہ بھی سن 1011 ہجری قمری میں ناراض ہو کر دربار صفویہ سے نکل گئے تھے اور ہندوستان چلے گئے تھے۔ طالب نے 4 سال کاشان اور اصفہان میں قیام کیا۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی و علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر کے دوران ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خاں کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرو میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے۔ وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعوں اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ دولت و ثروت کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ مختلف وجوہات اور عوامل نے ہندوستان کو فنکاروں اور شاعروں کی آرزوؤں کے قبلے حاجات میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہی عوامل میں سے ایک ہندوستان میں بابر جیسے بادشاہوں کا وجود تھا کہ جو تیموریوں کی بلا فصل اولادیں تھیں اور ان کے دربار بھی مکمل طور پر ایرانی تھے، اسی لیے فنکار اور شاعر ہندوستان کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور دوسرا عامل یہ تھا کہ ہندوستان میں کچھ عمرا اور حکام ایرانی بھی تھے اور وہ حکومت اور فوج کے اعلی عہدوں پر فائز تھے۔ یہ افراد ایرانی فنکاروں اور شعرا کی تشویق و ترغیب اور ہمت افزائی کا باعث تھے۔ ایرانی ارباب ہنر و فن کو ہندوستانی حکام کے توسط سے قیمتی تحفے تحائف اور بھاری رقومات اور پینشن دی جاتی تھی، اور ہندوستان مہاجرت کرنے والے ایرانیوں کی عیش و عشرت اور ثروت و دولت کے بارے میں افسانے لوگوں میں عام تھے۔ مختلف مذاہب اور عقیدے رکھنے والوں کو ہندوستان میں جو آزادی حاصل تھی اور وہ جس طرح سے پرسکون ماحول میں ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان باتوں نے ایرانی فنکاروں اور شعرا کی ایران سے ہندوستان کی جانب مہاجرت کی ترغیب میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ایرانیوں نے ہندوستان میں دولت و ثروت حاصل کرنے کے علاوہ اعلیٰ ترین حکومتی اور فوجی عہدوں حتیٰ وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ مرو کے حاکم بکتش خان دو وجوہات کی بنا پر طالب عاملی کے ہندوستان مہاجرت کرنے پر رضامند نہیں تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ بکتش خان کو طالب سے بہت زیادہ محبت اور انسیت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ہرگز مرو سے طالب کے ہمیشہ کے لیے جانے پر راضی نہیں تھے۔ دوسری طرف ایران اور ہندوستان کے درمیان فنکاروں اور شاعروں کے حصول پر رقابت طالب عاملی کے سفر ہندوستان میں بڑی رکاوٹ تھی۔ اس بنا پر طالب نے کچھ اشعار خسرو اور شیریں نظامی کے وزن پر کہے اور ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں مرو سے عامل جانے کی اجازت دے دیں۔ بکتش خان نے موافقت کر دی اور طالب مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔
Thank you.